السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. سمجھ رہا ہے
یہ وقت کا کیسے پتہ چلے گا؟ ٹائم کا کیسے پتہ چلے گا؟
بہت محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، عید الاضحیٰ سے پہلے جو خطبات ہو رہے تھے ان میں ہم نے قرآن کریم کی ان آیات کا ذکر شروع کیا تھا جن میں لائے نہیں یا صیغۂ نفی یا منع کے الفاظ یا لفظ اجتناب کے ذریعے سے کچھ کاموں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. آج سے اس سلسلے گفتگو کو دوبارہ جاری کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد مسلم معاشرے کی تعمیر ہے. جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم معاشرہ قائم کرنے کے لیے دی ہیں ان کا ذکر ہوں. آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کے اصل مخاطب تو بنی اسرائیل یعنی دور نبوی کے یہود و نصارہ ہیں، مگر ہم مسلمانوں کو بھی ان کاموں کے کرنے سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے، باز رہنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا یہ آیات ہمارے لیے بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی کہ دور نبوی کے بنی اسرائیل کے لیے. یہ بات ذہن میں رہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 سے 143 تک مسلسل بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 کے پہلے حصے میں یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور جو کلام قرآن کریم کی صورت میں میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس لیے کہ وہ کلام اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی سب سے پہلے اس قرآن کا انکار کرنے والے نہ بن جانا. یہاں یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 کو پڑھتے ہوئے یہ آیت یعنی آیت نمبر 41 پیش نظر رہے گی تو کسی طرح کا کوئی اشکال پیدا نہیں ہو. ان آیات کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ آیت نمبر 62 سورہ بقرہ کی اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 پڑھتے ہوئے اس آیت نمبر 41 کو پیش نظر رکھنا ضروری. وہاں جن یہود و نصارہ کا ذکر ہوا ہے انہی یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ، جبکہ یہ تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور دیکھو تم ہی کہیں اس قرآن کا انکار کرنے والے نہ بن جانا. اس لیے کہ قرآن کریم بھی وہی دعوت دے کر آیا ہے جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی. قرآن تورات اور انجیل کے من جانب اللہ نازل ہونے کی تصدیق کرتا ہے، اگرچہ بعد میں لوگوں نے تورات میں اور انجیل میں کافی رد و بدل کر لیا جس کو تحریف لفظی یا تحریف معنوی کہتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم ان پیشین گوئیوں کو بھی تصدیق کی عملی صورت ہے جو تورات اور انجیل میں آخری نبی سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں کی گئی. لہذا یہود و نصارہ کو کسی طرح درست نہیں ہے کہ وہ قرآن اور صاحب قرآن کا انکار کریں اور ان پر ایمان نہ لائیں، بلکہ تورات پر ایمان کے دعوے دار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ضروری. اگلی بات سمجھیے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے. پہلے بیٹے کا نام عیس، عین یہ اور سواد، اور دوسرے جو کچھ دیر بعد پیدا ہوئے ان کا نام یعقوب. یعقوب عقب سے ہے اور عقب کے معنی پیچھے کے ہیں، تو یعقوب کے معنی ہوئے پیچھے آنے والا. اور قدرتاً حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے بیٹے عیس سے اور ان کی والدہ کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت عیس سے اور ان کی بیوی کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے بڑی محبت تھی. میں پھر دوہرا دوں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے جڑواں، ایک کا نام عیس اور ان کے بعد دوسرے جو پیدا ہوئے ان کا نام یعقوب. یعقوب عقب سے ہے، عقب کے معنی پیچھے، اور یعقوب کے معنی پیچھے آنے والے. ایک موقع پر انسانی صورت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تجویز کیا. یہ سریانی یا عبرانی زبان کا دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک اسرا اور دوسرے ایل. اسرا کے معنی ہے بندہ، اور ایل عبرانی میں اللہ تعالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اسرائیل کا معنی ہوا اللہ کا بندہ. اس معنی کے ہوتے ہوئے آپ جب ملک اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں تو یہ نہ کہا کریں کہ اسرائیل پر لعنت ہو، بلکہ یوں کہیں کہ ملک اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہو. ملک کا لفظ اسرائیل سے پہلے ضرور لگائیں. اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا کی برکت سے عیس کو، یعنی ان کا بیٹا جو پہلے پیدا ہوا، اسے بادشاہت اور حکمرانی عطا کی. ان کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت ذوالقرنین بھی ان کی اولاد میں سے تھے، اور ایک نبی بھی گزرے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب رکھا، چنانچہ ایک رائے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 4000 انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، اور خود محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلات و التسلیمات بنو اسماعیل میں سے ہیں، یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. میرے بزرگوں اور دوستوں، بہت توجہ سے اور دھیان سے یہ بات آج سمجھیے، بلکہ آنے والے خطبات اس حوالے سے بہت اہم ہوں گے انشاءاللہ. اگرچہ یہ بات بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہی گئی، مگر اس امت کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ لا تکونوا اول کافر بہ، خبردار تم لوگ قرآن کا انکار کرنے والے نہ بن جانا، قرآن کی تعلیمات سے انحراف کرنے والے نہ بن جانا. قرآن نے جس نظام کو ہدایت اور حق قرار دیا ہے، اور ورضیت لکم الاسلام دینا کی بشارت دی ہے، اس نظام پر کسی اور نظام کو ترجیح دینے والے، پریفر کرنے والے نہ بن جانا. قرآن نے کہا ہے ثم جعلنا کا علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک صاف شہراہ شریعت محمدیہ پر قائم کیا ہے، آپ اسی کی پیروی کریں. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے، حقیقت کا علم نہیں رکھتے. بلکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں فرمایا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اے مسلمانوں، مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے خبردار، ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو، اور دوسری پگڈنڈیوں پر اور راستوں پر نہ چلنا، غیروں کے طریقے، غیروں کے رسم و رواج، غیروں کی چال ڈھال، رہن سہن، لباس، حلیہ اور صورت نہ اپنانا. فتفرق بكم عن سبيله، وہ اس سیدھے راستے سے ہٹا کر تمہیں منتشر کر کے رکھ دے، اللہ کے راستے سے تمہیں الگ کر دیں گے. یہ بدعات اور رسوم، خبردار ان سے گریز کرتے ہوئے سنت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ملنے والی شریعت پر تم نے عمل پیرا ہونا ہے، چونکہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے. اگلی بات جس سے روکا گیا ہے وہ ہے لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ دیکھو میری آیات کو معمولی قیمت کے بدلے نہ بیچو. خبردار، معمولی معمولی دنیاوی مالی مفادات پر اللہ کے احکام کو قربان نہ کرنا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کی چار چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے لوگ مرتے ہیں، کھانا، وہ جو روٹی کلی گلی جس کو کہتے ہیں، تین چیزیں، یعنی کلی گلی جلی، روٹی کپڑا اور مکان. کھانا، فرمایا جس کا زیادہ حصہ بالآخر غلاظت بن جاتا ہے. پینا، فرمایا جس کا اکثر حصہ یورن بن جاتا ہے، پیشاب بن جاتا ہے. اچھے سے اچھا لباس جو بالآخر کچھ عرصے بعد پھٹ جاتا ہے. اور نکاح، یہ چار چیزیں ہو گئیں جس کی وجہ سے بہت مشقتوں اور پریشانیوں میں بعض دفعہ انسان بری طرح الجھ جاتا ہے. یہ چاروں چیزیں دین سے بعض دفعہ دوری کا باعث بنتی ہیں. ان حقیر چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کہیں اپنی قیمتی چیز ایمان کا سودا نہ کر دے. اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے پیروکاروں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کی خاطر، تاکہ ان سے تمہیں نذرانے وصول ہوتے رہیں، اس کی خاطر تورات میں موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں ہیں انہیں چھپاتے ہو، یہ حق بیان کرنے کے مقابلے میں دنیاوی مفاد کو ترجیح دینا بہت محدود اور عارضی مفاد ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج بھی اگر کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی دینی رہنما اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اور اپنے نذرانے وصول کرنے کی خاطر اور اپنی جاہ اور مرتبے کو برقرار رکھنے کی خاطر مریدین اور معتقدین کو سچ نہیں بتاتا، تو وہ اللہ کا ولی نہیں، وہ شیطان کا ولی ہے، اور وہ بہت گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. حضرات، یہ بات یہاں واضح کر دوں، یہ بات ذرا آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن کریم پڑھانے والے اساتذہ، اسی طرح اذان کہنے والے مؤذنین اور امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دینے والے حضرات کا مشاہرہ، ان کی تنخواہیں اور ان کے وظائف شرعاً اس آیت کے تحت نہیں آتے، کیونکہ اس آیت میں مالی مفادات کی خاطر حق کو چھپانے کی مذمت کی جا رہی، جبکہ قرآن کریم کی تدریس اور دیگر عبادات میں مسلم معاشرے کی طرف سے سونپی گئی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے افراد، ان حضرات کی مالی ضرورتوں کو درست اور جائز خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد نے حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احق ما اخذتم علیہ اجرن کتاب اللہ، سب سے زیادہ اجرت لینے کے لائق اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی تعلیم کا فریضہ سر انجام دینے والے وہ اجرت کے حقدار ہیں. چنانچہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں یہ بات درج ہے کہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، تو مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 2000 درہم مقرر کیا. ایک موقع پر صدیق اکبر نے بتایا کہ میرا خرچ اس سے پورا نہیں ہوتا، تو 500 درہم کا مزید اضافہ کر دیا گیا، گویا تنخواہ بڑھانا بھی سنت خلفائے راشدین سے ثابت. اور خلفائے راشدین آپ کو پتا ہے کہ امام بھی تھے، خطیب بھی تھے. یہ بات ذہن میں رہے کہ جب تک اسپرچل اور پولیٹیکل قیادت ایک رہی تو امت کا نظام بہت بہتر رہا، لیکن جب اسپرچل قیادت اور پولیٹیکل قیادت الگ الگ ہو گئی تو پھر امت میں مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ائمہ کرام اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی جو بیت المال سے ادا کی جاتی تھی. جب حکومتی سطح پر مساجد کے اخراجات کی ذمہ داری ادا نہ کی جا رہی ہو تو پھر عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان حضرات کو، یعنی ائمہ کرام اور مؤذنین کو، ان کی پابندی وقت اور ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا، اس کے لیے ان کے اخراجات کی کفالت کا انتظام کریں. ہمارے شیخ بزرگ تھے مولانا سرفراز خان صاحب صفدر، بلکہ اس سے پہلے حضرت تھانوی نے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ مولانا سرفراز خان صاحب ایک میٹنگ میں تھے، ایک سرکاری افسر نے میٹنگ میں یہ تانا دیا مولانا کو کہ آپ لوگ عوام کے چندے پر پلتے ہیں. تو مولانا نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ صاحب، پلتے تو سرکاری افسر بھی عوام کے چندے پر ہی، عطیات پر ہی پلتے ہیں. فرق یہ ہے کہ تمہاری تنخواہیں عوام سے جبرن وصول کی جاتی ہیں ٹیکس کا نام دے کر، اور اسی ٹیکس سے تمہاری لاکھوں روپے میں سیلری، فری مکان، فری بجلی، گاڑی اور اس کا پیٹرول اور ملازمین وغیرہ فری ملتے ہیں، جبری وصول کیے گئے چندے کے ذریعے سے، جس کو ٹیکس کا نام دیتے ہیں. اور ہمیں جو مشاہرہ ملتا ہے وہ عوام ثواب کی نیت سے بڑی عقیدت کے ساتھ دیتے ہیں. فرق ہے دونوں. مساجد کی ضروریات پوری کرنا مساجد کی آبادی کی ہی ایک صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں. صحیح بخاری میں ایک مرد یا ایک خاتون سیاہ فام مسجد نبوی کی صفائی کا خیال رکھتی تھی، صفائی کرتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے بغیر ان کو دفن کر دیا. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نظر نہیں آ رہے، تو عرض کیا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں. تو فرمایا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ چلو مجھے ان کی قبر پر لے کے جاؤ. قبر پر جا کر ان کی نماز جنازہ ادا کی یا اس کے لیے دعا کی. تو گویا مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا قرآن کریم کی تدریس سے متعلق لوگ وہ اس آیت کے تحت نہیں آ رہے. پانچویں اور چھٹی بات جس سے روکا گیا وہ ہے، لا تلمس الحق بالباطل، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق کو باطل سے خلط ملط نہ ہونے دو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ کے شروع میں لا مقدر ہے، یعنی لَا تَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ. حق بات کو باطل سے خلط ملط نہ کرو. یہ بات بڑی اہم ہے. قرآن نے حق کسے کہا ہے؟ قرآن کریم نے حق کسے کہا ہے؟ سب سے پہلی بات، سورہ لقمان کی آیت نمبر 30
اور سورہ حج کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق, سن لو اچھی طرح سے, ذالک بان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل, اللہ ہی حق ہے, سب سے بڑی حقیقت, حقیقت الحقائق, یونیورسل ٹروتھ اللہ کی ہستی ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 6 میں ہے ذالک بان اللہ هو الحق, سورہ مومنون کی آیت نمبر 116 اور سورہ طہٰ کی آیت نمبر 114 میں ہے فتعال اللہ الملک الحق, سن لو کہ بلند و بالا برتر اور اعلی ہستی اور سلطنت کا حقیقی مالک اللہ ہے. سورہ یونس میں ہے فذالکم اللہ ربکم الحق, وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک برحق. پہلی بات تو یہ کہ حقیقت الحقائق کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ زور سے کہہ دیجیے. دوسری بات جس کو قرآن نے حق کہا ہے وہ ہے رسالت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام, اور ذات سید کائنات حق ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں ہے انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا, اے حبیب آپ مبنی برحق بشیر ہیں نذیر ہیں. سورہ نمل کی آیت نمبر 79 میں ہے فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین, بلکہ سورہ بینہ میں, بالکل سورہ بینہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کیا خوبصورت بات ہے. فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ, یہ کفار اور اہل کتاب باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آ جائے. روشن دلیل, اے اللہ وہ روشن دلیل کون سی ہے؟ فرمایا رسول من اللہ, وہ روشن دلیل خود ذات سیدنا محمد الرسول اللہ. یہاں اللہ تعالی نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود آپ کی ہستی کو دین کی سچائی کی ایک روشن دلیل قرار دیا. تیسری چیز جس کو قرآن نے حق کہا ہے وہ دین اسلام ہے. قرآن کریم میں تین مقامات پر, سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں, سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق, اے حبیب اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے ہدا کے ساتھ. ہدا عقیدے سے تعلق رکھتی اور دین الحق طرز حیات, حق پر مبنی دین. اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے اعلان کروایا سورہ یونس میں قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم, اے لوگو دین اسلام کی صورت میں حق تمہارے پاس آ چکا ہے. سورہ اچھا چوتھی چیز جس کو قرآن نے حق کہا ہے وہ قرآن کریم ہے, خود قرآن. سورہ فاطر میں ہے والذی اوحینا کا بالحق والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق, وہ ہستی والذی اوحینا الیک من الکتاب, اے حبیب جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے یہ حق ہے. اور سورہ محمد کے بالکل آغاز میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه. جو ایمان والے ہیں اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں اور ایمان لائے ہیں ان تمام حقائق پر جو حضرت محمد الرسول اللہ پر اترے ہیں, وہو الحق من ربہم, یہی حق ہیں ان کے رب کی طرف سے. حق, قرآن کو اللہ تعالی نے حق قرار دیا ہے. سورہ زمر میں ہے, انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق. سورہ بقرہ میں ہے, ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق. سورہ آل عمران میں ہے, تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. اے حبیب, یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں, یہ حق ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور آپ اللہ کے رسول میں سے. اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق لے کر اتری. پانچویں چیز جس کو قرآن نے حق کہا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے. اللہ تعالی کے حضور میں جواب دہی, اکاؤنٹیبلٹی, اللہ کے حضور میں پیش ہونے کا عقیدہ برحق. اور کس خوبصورت انداز سے اللہ نے اس بات کو بیان کیا. ویسے تو سارے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا, لیکن یہ جملہ بہت غور طلب ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 53 میں ہے, وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے پوچھتے پھرتے ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں کہ أَحَقٌّ هُوَ, کیا آخرت کا عقیدہ برحق ہے؟ قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ الْحَقُّ, آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے میرے رب کی قسم ہے یہ سچ ہے برحق. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا, لوگو قیامت کے اور آخرت کے پیش آنے کا وعدہ اللہ کا بالکل سچ ہے, دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال. البتہ بعض مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ اس انداز سے کیا ہے, اور وہ بھی بڑا خوبصورت ہے, کہ وَيَسْتَبِّعُونَكَ حَقٌ هُوَ, لوگ پوچھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے؟ تو آپ جواب میں کہہ دیجئے اِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ, مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ. سبحان اللہ. میرے بزرگوں اور دوستو, وقت چونکہ محدود ہوتا ہے, اب آپ توجہ دیجئے, آپ خوش بخت ہیں کہ آپ کا رب, آپ کا رسول, آپ کا دین, آپ کا قرآن, آپ کا عقیدہ آخرت, بلکہ آپ کے تمام حقائق, حق عقائد حق ہیں, سچ ہیں. جبکہ کفار اللہ بتا رہے ہیں کہ اس سچ سے اور حق سے محروم ہیں. سورہ محمد کی آیت نمبر 3 میں ہے, ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ, ایمان والے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کرتے ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلِ, اور دنیا کا عالم کفر, دنیا میں کفار عالم کفر سب کا سب باطل کا فالوور ہے. لہذا آپ پر اپنے رب کا جو حق ہے وہ برحق ہے, جس کی ذات کا ہونا سب سے بڑی حقیقت ہے, اس کے حق کو پہچانیے. اس ذات کا یہ حق ہے کہ اس اللہ کی قدر ویسے کریں جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. سورہ حج میں اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ ما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اب قدر کیسے کریں، ذرا توجہ دیجئے. سب سے پہلے یہ کہ وہی اللہ ہمارا الہ ہے. کیا ہے؟ لائق عبادت ہے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. پہلی بات لا الہ الا اللہ، کلمہ میں دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ مقصد زندگی اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی. دوسرا حق سورہ رعد میں ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 14، لہو دعوت الحق، وہی ہے جس سے دعا کرنا، جسے ما فوق الاسباب پکارنا برحق ہے. حاجت روائی اور مشکل کشائی کے سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں. والذین یدعون من دونہ، سورہ رعد کی آیت نمبر 14، میں کوئی ایسی بات کرنا پسند نہیں کرتا جس کی بنیاد قرآن و سنت نہ ہو، قرآن و حدیث نہ ہو. والذین یدعون من دونہ، اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے. الا کباسط کفیہ الی الماء، البتہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ لیبلغ فاہ، پانی خود اس کے منہ تک پہنچائے. وما ہوا ببالغہ، پانی اس کے منہ تک ایسے پہنچتا نہیں ہے. جیسے پانی پہنچتا نہیں ہے ویسے اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتے. سورہ رعد کی آیت نمبر 31 میں ہے، بل للہ الامر جمیعا، قرآن کے الفاظ ہے، بل للہ الامر جمیعا، اللہ کا حق بتا رہا ہوں. حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیارات کا مالک اللہ ہے. کون ہے؟ زور سے کہہ دیجیے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 2، گھروں میں جا کے یہ آیت کھول کے پڑھنا ذرا. سورہ فاطر آیت نمبر 2، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے کائنات میں، نہ کوئی عامل، نہ کوئی تعویذ لکھنے والا، نہ کوئی جادوگر، نہ دنیا کا کوئی مکار فریبی اسے روک سکے. کون ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے. وما یمسک، اور جسے وہ روک دے یا بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا. کون کہہ رہا ہے؟ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میرا رزق میرے رشتہ داروں نے بند کر دیتا ہے، میرے منڈے دا تے میری کڑی دا رشتہ نہیں ہون دیں دے. او خدا تمہیں ہدایت دے، یہ قرآن ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان، اللہ کے حبیب ان سے فرما رہے ہیں کہ بیٹا ساری دنیا پورا زور لگا لے کہ تجھے کوئی چیز دینا چاہے لیکن اللہ نہ چاہے نہیں دے سکتے، اور ساری دنیا زور لگا لے کہ تجھ سے کسی چیز کو روک دے نہیں روک سکتے، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ لائق سجدہ کون ہے؟ یہ اللہ کا حق بتا رہا ہوں۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، آیت نمبر 37، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اے سورج اور چاند کو، مظاہر قدرت کو سجدہ مت کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، سجدہ اس کو کرو جس نے ان مظاہر قدرت کو پیدا کیا ہے، ان مظاہر کو، سورج اور چاند کو۔ بڑا دشمن ہے امت کا وہ شخص جو اپنا سجدہ کراتا ہے۔ یہ جعلی پیر جو سادہ لو مسلمانوں کو، مریدین کو اور مریدات کو، یہ مریدین لفظ نہیں ہے بلکہ لفظ کیا ہے؟ مریدین۔ لفظ بھی صحیح کریں، مریدین مردوں کے لیے اور مریدات عورتوں کے لیے، مریدین لفظ نہیں ہے، مریدین تو تثنیہ ہے، دو مرید۔ مریدین کو اور مریدات کو جو سجدہ کراتے ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبور کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ خبردار، لا تلبسوا الحق بالباطل، اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک، اللہ کے حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو۔ اسی طرح رسالت محمدیہ کا کیا حق ہے؟ رسالت محمدیہ کا یہ حق ہے کہ آپ کی رسالت کو یونیورسل اور عالمگیر مانا جائے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور یہ مانا جائے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کے منصب پر نبی اور رسول بن کر آنے والا کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 جھوٹے کذاب دجال فریبی، کلہم یزعمون انہ نبی اللہ، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ خبردار، وہ سارے جھوٹے ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد میں خاتم النبیین ہوں، سلسلہ نبوت آ کر مجھ پر مکمل ہو گیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ دین حق میں تلبیس نہ کریں، کیا مطلب؟ تسلیم کریں کہ نظریہ حیات اور طرز حیات اللہ کی طرف سے ایک ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ، زور سے کہہ دیجئے، الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تعالی کے ہاں سے اسلام ہے۔ اوہو سبحان اللہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے لوگوں تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے خود اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ اس طرز حیات کو تمام انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات غالب کرنے کے پابند رہے ہیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں یہی بیان کیا گیا، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اسی طرح قرآن کا برحق ہونا کیا مطلب ہے؟ قرآن پر ایمان، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تفہیم سمجھنا اور قرآن پر تعمیل عمل کرنا اور قرآن کی تبلیغ، قرآن کے میسج کو دوسروں تک پہنچانا اور قرآن کی تنفیذ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کو نافذ کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن بازار کی کتاب ہے، قرآن تعلیمی ادارے کی کتاب ہے، قرآن عدالت کی کتاب ہے، قرآن پارلیمنٹ کی کتاب ہے، اور وعدہ کرو کہ قرآن کریم کا با ترجمہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا ہے۔ فبشر عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین یستمعون القول، جو کان لگا کر میری بات کو توجہ سے سنتے ہیں پڑھتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر اس میں جو عمدہ باتیں ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات، آخرت برحق ہے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ آنے والی کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا۔ اور چھٹی بات جو قرآن نے کہی، وتکتم الحق وانتم تعلمون، یہاں لا مقدر ہے، یعنی جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، جو لوگ میری طرف سے آئی گئی ہدایت کو اور حقائق کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس حقائق کو کتاب میں واضح کر دیا ہے، اولئک علیہم، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ تعالی کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ ہماری بڑی ذمہ داری ہے، من سئل عن علم، جس سے کسی علم کے بارے میں، وہ صاحب علم ہے اور اس سے کسی کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے، فکتمہ، اور وہ اس کو مفادات کی خاطر چھپا لیتا ہے، تو استغفر اللہ، الجمہ اللہ بالجام من نار یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اور ساتویں بات، جس پر آج پہلے پارے میں جتنی منہیات ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ، وہ ہے لا تعصوا فی الارض مفسدین، زمین میں اور ملک میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بگاڑ کے ہیں، ہر طرح کا اعتقادی بگاڑ جس سے الحاد پھیل رہا ہو، ہر طرح کا اخلاقی بگاڑ، ہر طرح کا سماجی بگاڑ، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے کسی کی پگڑیاں اچھالنا، عزتیں پامال کرنا، نقلیں اتارنا، دہشت گردی، قتل و غارت گری، ناپ تول میں کمی، اشیاء کی ناجائز ذخیرہ اندوزی، قیمتوں کا ناجائز اتار چڑھاؤ پول کر لینا فیکٹری اور مل آنرز کا، رشوتوں کا گرم بازار، ناجائز سفارشوں پر تقرریاں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو کوئی عہدہ میری امت میں ملتا ہے اور وہ اپنے منصب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نااہلوں کو میری امت کے کسی منصب پر مقرر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے، لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ غلط سرٹیفکیٹس کا اجرا، یہ سب کے سب فساد کے زمرے میں آتے ہیں۔ لا تعصوا فی الارض مفسدین، ملک میں ایسا فساد مت پھیلاؤ۔ آج الحمدللہ پہلے پارے میں جو منہیات ہیں وہ مکمل ہوئی، آئندہ انشاءاللہ دوسرے پارے کی ذکر کریں گے۔ واخر دعوانا۔